سورہ زخرف مکی دور کی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. سورہ مومن سے جو سورتیں پڑھتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ سورہ احقاف تک, یہ سات مسلسل سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. انہیں آل حوامیم کہا جاتا ہے, یعنی آل حوامیم والی سورتیں. عبداللہ ابن عباس ان صورتوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کے لیے گھر کی جگہ تلاش کرنے کے لیے نکلا تو اس نے ایک کھلا ہرا بھرا میدان دیکھا. اس کو دیکھ کر اس کے دل کو خوشی محسوس ہوئی, لیکن اچانک آگے بڑھا تو اس نے کچھ باغات دیکھے, یعنی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت زرخیز زمین دیکھی. اسی طرح ان صورتوں کا بھی حال ہے, یعنی یہ سات صورتیں جو حامیم سے شروع ہونے والی ہیں. گویا آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک سرسبز میدان ہے, لیکن جو جو بندہ آگے بڑھتا ہے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور خاص طور پر یہ صورتیں, ان کے مضامین ہلکے پھلکے ہیں, بھاری بوجھ والے نہیں ہیں, آسان اور عام فہم ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود ان کے حوالے سے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن میں تلاوت کرتے کرتے ان صورتوں تک پہنچتا ہوں تو میری بہت تفریح ہوتی ہے, یعنی بہت ہلکا پھلکا لائٹ محسوس کرتا ہوں. حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی, ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو, اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سبت ہے, ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی آپ غور کیجئے اس آیت پر کہ قرآن کا مخاطب ہر شخص ہے, خواہ کوئی برائی میں حد سے کیوں نہ گزر گیا ہو, اس کے لیے بھی دعوت ہے. پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ ان سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا, پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے, وہی نہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارا بنایا. گہوارا کہتے ہیں پنگوڑے کو, یعنی زمین ایسے ہے گویا پنگوڑا, جس طرح ایک بچہ آرام سے اپنے اس پنگوڑے میں لیٹا ہوتا ہے اور وہ پنگوڑا حرکت کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح ہم اس ہلتی ہوئی زمین میں, اس مسلسل متحرک زمین میں ہم کس قدر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ ہماری زمین, مولانا صاحب لکھتے ہیں, 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے, اور 666,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد رواں دواں ہے, اور اس کے پیٹ کے اندر وہ آگ ہے جو پتھروں کو بھی پگلا دے, لیکن اللہ نے اسے میرے اور آپ کے لیے کس قدر پرسکون بنا دیا, اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو, جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا, یعنی اگر زیادہ اتار دیتا تو ہم ڈوب جاتے, اور کم اتارتا تو پیاسے مر جاتے, لیکن اللہ نے ایک لمٹ کے اندر جتنی ضرورت تھی اس حساب سے پانی اتارا, اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے, اور جس نے تمہاری کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو, اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا, ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے, اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللہ تعالیٰ نے سفر کی اور سواری کی دعا بتا دی. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ان سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, خواہ وہ اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, یا گاڑیاں ہیں, یا ہوائی جہاز ہیں, جیسی بھی سواری ہے یہ اللہ ہی نے عقل دی, اللہ ہی نے صلاحیت دی, اللہ ہی نے یہ نعمتیں اور یہ میٹیریل دیا جس کو تم نے بنا کر استعمال کر کے اس سواری کے قابل ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا, پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ, اور پھر یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا, پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا, پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہا, پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اس کے بعد آپ ہنس دیے. میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر ہنسے؟ فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے, وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں. تو سواری پر سوار ہوں تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اللہ نے سواری دی, اللہ نے فرصت دی, اللہ نے صحت دی, اللہ نے ڈرائیور دیا, گاڑی دی, چلانے کی صلاحیت دی. اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اس بات کو یاد رکھنا ہے. یہ گناہوں کے خلاف کارگر بریک ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. سفر پہ نکلے ہیں, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ واپس آ سکیں گے, مگر یہ گارنٹی ضرور ہے کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے. آج تو خود بیٹھ کر, خود ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں, ایک دن گھاٹ پر لے جایا جائے گا. یہ گھر کا مالک زیادہ دن رہنے نہیں دے گا. آج اپنی پسند کا لباس پہن کے جاتے ہیں, ایک دن کفن کا لباس پہن کے جائیں گے. آج تو اپنی پسند کی جگہ پہ جاتے ہیں اور جہاں نہیں دل چاہتا وہاں نہیں جاتے, لیکن اس دن ہم سے مرضی نہیں پوچھی جائے گی. اور یہ دعا پڑھ کر گناہ کے کام کے لیے کوئی جائے؟ اللہ نے دعا سکھائی اسی لیے ہے کہ اس اللہ کا شکر ادا کرو, اس اللہ کو یاد کرو اور گناہ کے رستے پہ نہ چلو. مگر کئی لوگ رحمان اور شیطان کو بیک وقت راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاز چلتا ہے, سبحان اللہ جی سخر لنا کی دعا پڑھ لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر فلمیں شروع ہو جاتی ہیں. نافرمانی کے کام, نافرمانی کی جگہوں پہ جانا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق دے اور برائیوں سے بچا لے. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں, اس کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ مراد کیا ہے کہ عورت جو نرم و نازک اور ضعیف اور کمزور ہے, وہ تو تم نے اللہ کے حصے میں ڈال دی, اور خم ٹھونک کر میدان میں اترنے والی اولاد کو اپنے لیے طے کر لیا. پہلے بھی ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ کو ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں پسند نہیں ہیں. دین نے بیٹی کو رحمت, جنت کا دروازہ, بخشش کا ذریعہ, جہنم سے ڈھال قرار دیا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ سفر پر جب روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں بیٹی سے ملتے, اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ جب انسان کسی کو گھٹیا چیز دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقام اس دینے والے کی نظر میں کیسا ہے, اور جب کسی کے لیے وہ اعلیٰ چیز منتخب کرتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے دینے والے کی نظر میں. اور یہاں ضمناً یہ بھی کہ عورتیں زیور استعمال کر سکتی ہیں, پہن سکتی ہیں. پیارے نبی نے فرمایا ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت زید کے صاحبزادے اسامہ بن زید کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اپنی اولاد جیسی محبت تھی. آپ ان کو یہ کہہ کر بہلاتے جاتے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے. لیکن کیا ہے, زیور پہنے مگر دکھاوے کے لیے نہیں, جلانے کے لیے نہیں, نمائش کے لیے نہیں. ہاں, آرائش کے لیے پہنا جا سکتا ہے, اور یہ کہ اس کی زکات ادا کی جائے. ایک مرتبہ دو عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھیں. آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا تو ان کا حق ادا کرو, یعنی ان کی زکات نکالو. انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنا ہوگی. یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے, محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا, اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہم دنیا کے معاملے میں تو آبا و اجداد کو فالو نہیں کرتے, ہم دنیا کے معاملے میں جدید سے جدید چیز لینا چاہتے ہیں, نیا سے نیا ماڈل, لیکن دین کے معاملے میں ہم پرانی روایات پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی بات ہم ہر روز دعائے قنوت میں کہتے ہیں، وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، ہم اس ہر ایک کو چھوڑ دیں گے جو فاسق فاجر اور بدکار ہے۔ میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے۔ کون سا کلمہ؟ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہی ذات جس نے مجھے پیدا کیا، مراد ہے لا الہ الا اللہ، وہی رہنمائی کرے گا حلال اور حرام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہی مجھے بتائے گا اور میں اسی کی پیروی کروں گا۔ دعا کیجئے ہم اسی کلمے پہ زندگی گزاریں اور اپنی نسلوں کو بھی یہی کلمہ دے جائیں تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا، یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے؟ ان کی مراد کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رسول بنا کے کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے بڑے بڑے سرداروں کو رسول بناتا، معاذ اللہ اللہ کو ملا بھی تو ایک شخص، وہ جو یتیم پیدا ہوا، جس کے حصے میں کوئی میراث بھی نہیں تھی، کوئی جائیداد نہیں تھی، جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزاری ہو، اور جو بیوی کے مال سے تجارت کر کے گزر اوقات اس نے کی ہو، تو کیا بڑے بڑے سردار نہیں تھے کہ انہیں رسول بنایا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت، اللہ کے دین کے کام کا بن جانا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے کچھ لوگوں پر ہم نے بدرجہ فقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبوت تو بڑی بات ہے، دنیا گزارنے کے لیے جو عام ذرائع ہیں ان کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، انسانوں کو نہیں دی۔ کسی کو حسین بنایا، کسی کو اچھی آواز دی، کسی کو ذہین بنایا، کسی کو بہت اچھی یادداشت دی، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو اندھا یا گونگا بہرا بنا دیا، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مرد بنایا تو کسی کو عورت بنایا، اور اس قسمت میں کوئی بھی ذرا سا دخل نہیں رکھتا۔ جس کو اللہ نے جو بنا دیا وہ وہی بننے پر مجبور ہے، اور کسی کو ہم نے کوئی چیز دی ہے تو دوسری کسی چیز سے اس کو محروم کر دیا اور وہ کسی اور کو عطا کر دی، اور یہ اس وجہ سے تاکہ کوئی انسان دوسروں سے بے نیاز نہ ہو، بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے کا محتاج رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ بھی ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کفر کا نام نہیں لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب سونے اور چاندی کے بنوا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا، یہ زخرف، اسی سے اس سورت کا نام بھی ہے، اور زخرف کا مطلب ہے سونا، گولڈ۔ اور ہم سونا چھوڑتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں تو ہی کچھ سیکھ پاتے ہیں، کچھ دین کی خدمت، کوئی عبادت، کوئی نیکی کا کام۔ جب تک ہم قربانی نہ دیں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ تیری دین کے خاطر ہم نے اپنی نیند کو کم کیا، تیری عبادت کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنی نیند کو کم کیا، پروردگار تو اس کے بدلے ہمیں جنتوں کے زیور دینا۔ اللہ نے یہاں کس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے تخت اللہ سونے چاندی کے بنوا دیتا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ایمان چھوڑ بیٹھیں گے۔ ذرا تصور کریں، ایک بستی ہے جس میں ایک کچا سا گھر ہے اور اس پر کسی مسلمان کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، اور اس کے کچھ فاصلے پہ ایک گھر ہے عالی شان، سونے چاندی کا بنا ہوا، گولڈن سلور، چمکتا دمکتا، جس کا ٹیرس، جس کے زینے، جس کی بالکنی، ہر چیز سونے چاندی سے بنی ہوئی ہے، اور اس پہ کسی کافر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، اور ایسے ہی پوری بستی ہے، جو کچے گھر ہیں وہ مسلمانوں کے اور جو عالی شان گھر ہیں وہ کافروں کے، تو مجھے بتائیے کون ایمان پہ ثابت قدم رہتا؟ آج تو مٹی چونے کے گھروں پر ایمان بکتا ہے، آج تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، ایک موبائل چھیننے پہ، ایک 5,000-10,000 روپے کی چیز، بلکہ چند روپوں کی چیز کے پیچھے نماز جیسی قیمتی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں، اتنی بڑی نافرمانی کے کام کر لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہوتا تو کیسے پورے اترتے؟ اللہ نے بار بار قرآن میں، حدیث میں دنیا کی تحقیر بیان کی ہے، یعنی گویا اتنی عالی شان گھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو بھی اس کی حیثیت تو مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہیں اسے کن کٹے مردہ بکری کے بچے سے بھی کم تر بیان فرمایا، اور جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ کو دنیا و مافیہا سے بہتر بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے اپنی آخرت نہ برباد کرو، دنیا کے تمہیں سونے چاندی کے گھر بھی مل جائیں، اللہ کو ناراض کر کے اگر مل رہے ہیں تو تف ہے ان گھروں پہ، اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کیسے گھر دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی؟ آپ نے فرمایا پانی سے۔ ہم نے عرض کیا جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک سونے کی، اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جو دنیا میں اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشکلات برداشت کرتا رہا، کم پہ گزارا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی جنتیں سجائی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا مستحق بنا دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، پروردگار ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ جس طرح کالج میں داخلے کے لیے میٹرک کا سرٹیفکیٹ چاہیے، اسی طرح آخرت میں جانے کے لیے تقوی کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، اور یہ روزے تو ہم اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں۔ یا اللہ تو ہمیں تقوی عطا فرما دے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ کس کا رفیق بن جاتا ہے؟ جس نے رحمان کے ذکر سے تغافل برتا، اس کو ذاکر بننا چاہیے تھا، وہ غافل بن گیا۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ جب ایمان بکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہاں رحمان کے ذکر سے مراد اس کی یاد بھی ہے، اور اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت، یہ قرآن بھی۔ تو جتنا جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، اتنا شیطان سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور جتنا قرآن سے نزدیک ہوتے ہیں اتنا شیطان سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے اپنے لیے طے کرنا ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ چاہیے، رحمان کا یا شیطان کا۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح و شام کرے اور اس کی پریشانی اللہ کی ذات ہو، تو اللہ اس کی ہر پریشانی کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور اس کے دل میں محبت، زبان کو ذکر اور اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان صبح و شام اس حال میں کرے کہ وہ صرف دنیا کے لیے پریشان ہو، تو اللہ اس کی ہر پریشانی، ہر غم اور ہر تکلیف کو اسی پر لاد دیتے ہیں، اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتے ہیں، اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتے ہیں، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت کی طرف لگا دیتے ہیں۔ تو وہ مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدوں کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے، یعنی بس وہ پھر دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے اور دنیا اسے نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ لیں تو اللہ ہمارے کاموں کو آسان کر دیں گے، ورنہ دنیا ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ دنیا میں تو ہر وقت انہی میں گھرا رہتا تھا، ہر وقت شیطانی کاموں میں، ہر وقت برے دوستوں میں، اس وقت یاد نہیں آیا، لیکن جب قیامت کے دن انجام دیکھے گا تو کیا کہے گا، کاش مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہم دونوں کے درمیان۔ وہ ایک محاورہ ہے، دوزخ میں گئے تو سب دوست اکٹھے جائیں گے اور جنت میں گئے تو سب دوست اکٹھے جائیں گے۔ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں اور ہمارے اولادوں کو ایسے دوست ملے، ایسے دوستوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ آپ کو دنیا سے اٹھا لے یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ آپ بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں جو وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی دعا میں نے اور آپ نے مانگی؟ یہ قرآن، اللہ کی وحی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور آپ کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے نا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ نہ کرے کہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہمارا اس کتاب کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو جائے، عید کی چھٹیوں میں ہم اس کتاب سے غافل ایسے ہو جائیں کہ پھر اس کتاب کو تھامنا بھول جائیں۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ کون کون آپ میں سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن اسے ملا، یہ قرآن کے سننے کی سعادت ملی تو یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے؟ یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب کے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے منتخب کر لیا۔ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے؟ تو اللہ نے عزت دی ہے آپ کو اور مجھے، شرف چاہیے، عزت چاہیے تو کتاب سے جڑ جائیں۔ ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی عصا اور ید بیضا کے ساتھ، فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، یعنی وہ ساری نشانیاں جو قحط، طوفان آئے اور ٹڈی دلوں کا حملہ اور مینڈکوں کا اور خون کا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ عذاب میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ پلٹ آئیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، ہوش کریں۔ اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر۔ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تحقیر بھی کر رہے ہیں اور دعا کی درخواست بھی کر رہے ہیں۔ قریب قریب وہی رویہ ہے جو ہمارے ہاں لوگ مولوی صاحب کے ساتھ رکھتے ہیں کہ مولوی صاحب سے دعا تو ضرور کرانی ہے مگر مذاق کا نشانہ بھی مولوی صاحب ہی ہیں، اور عوامر و نواہی تو ان سے ہم نے پوچھنے ہی نہیں۔ ہاں کوئی فتویٰ چاہیے، کسی مسئلے میں پھنسیں گے تو فتویٰ پوچھ لیں گے، اور دعائیں چاہیے مگر ماننا نہیں ہے۔ اور دعا بھی آپ ہی کیجئے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا تو اللہ سے ایسا تعلق ہے ہی نہیں، ہم تو گناہگار، ہم نے تو اللہ سے وہ تعلق پیدا ہی نہیں کیا کہ ہم اس سے مانگ سکیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہاں فرعون کے لوگوں کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے, مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے. اللہ کرے یہ عذاب جو وائرس کی شکل میں آیا ہے پروردگار, تو اس کو ٹال دے اور ہم ایسا رویہ نہ کرنے والے ہوں کہ پھر ہم پھر جائیں. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا, لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے؟ معاذ اللہ, یعنی جس کے پاس نہ دولت ہے نہ اختیار. وہی اعتراض ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے, اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. یعنی مراد کیا ہے کہ کیسی الجھی الجھی باتیں کرتا ہے, ہمیں تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا. فاستخف قومہ فافاؤہ, اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. یہ ہے ہر ڈکٹیٹر کی کہانی. قومیں اپنے ہلکے پن اور کمزوری اور نااہلی کی وجہ سے ڈکٹیٹروں کو سانپ بنا بنا کر پالتی ہیں, اور ان کی اس طاقت کو اور زیادہ قوی کر دیتی ہیں, ان کو ظلم میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں. تو قوموں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی, تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے قدرت کا ایک نمونہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا اور پھر ان کو وہ معجزے دیے جو پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے گئے تھے. حتیٰ کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا. پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتے, کوڑ کے مریض کو اللہ کے حکم سے تندرست کر دیتے. تو یہ اللہ کی نشانیاں تھیں, معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں. دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو. اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. کون قیامت کی ایک نشانی ہے؟ ایک اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کی نشانی ہے. اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کا نزول کا تذکرہ ہے قیامت کی نشانیوں کے طور پر. اور دوسرا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو رب بن باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے, اور جس خدا کا ایک بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے, مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اس رب کے لیے تم کیوں اس بات کو ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ انسانوں کو دوبارہ جینا اٹھا سکے گا؟ بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو. جس چیز میں شک پڑ جائے تو وہ چیز تو پھر انسان اختیار نہیں کر سکتا, اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جیسے چوہا پکڑنے کے لیے روٹی لگا کے کڑکی لگاتے ہیں, شیطان انسان کو دل فریب جھانسے دیتا ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی, اسی کی تم عبادت کرو. یہی سیدھا رستہ ہے. مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعه, کیا یہ لوگ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. انڈر لائن کر لیں اس آیت کو بھی, کہ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. گویا متقین کے علاوہ جتنی دوستیاں ہیں بس وہ دنیا تک ہی محدود رہیں گی, آخرت میں کام آنے والی نہیں ہیں. آخرت میں کون سی دوستی کام آئے گی اور کون سی دوستی برقرار رہے گی جو اللہ کی خاطر ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, کہاں ہیں میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا, اور وہ نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبتیں عطا کرے، نیک لوگوں کی دوستی عطا کرے، اچھے دوست، اچھی محفلیں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو دین پہ جماتا ہے، ایمان بڑھاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے اور اس کی خاطر بغض کرنا ہے۔ کیوں سب سے مضبوط کڑا کہا؟ کہ مومن دوست اپنے مومن دوست کا حوصلہ بڑھاتا ہے، ایمان بڑھاتا ہے۔ جیسے وہ ایک صحابی کہتے ہیں نا اپنے ساتھی سے، آؤ ایک گھڑی ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن مل نہیں سکا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اپنی محبتوں کو چیک کریں، اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں، کس کے ساتھ محبت ہے۔ ہم یہ اپنے لیے آج کے دن میں طے کر سکتے ہیں کہ ہمارے جنازے میں کون شرکت کرے گا۔ آپ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، دوستیاں کرتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، وہی لوگ جنازے میں آتے ہیں۔ اگر وہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو وہی جنازے میں شریک ہوں گے۔ یہ منظر تو ہم دیکھتے ہیں، کوئی اداکار فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں وہ سارے اداکار آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سیاستدان فوت ہوتا ہے تو سارے سیاستدان، کوئی پلیئر فوت ہوتا ہے تو سارے کھلاڑی اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور کوئی عالم فوت ہو تو علماء اور ایک محبت کرنے والی عوام جمع غفیر اس کے جنازے میں آتی ہے۔ تو سو ہمیں آج اپنے لیے طے کرنا ہے کہ کون لوگ ہمارے جنازے میں شرکت کریں گے۔ یہاں پر یہ بھی دعا کریں اپنی ساری دوستوں کے لیے کہ پروردگار ان کو دین کے ساتھ جوڑ دے، تاکہ ہماری یہ دوستیاں قیامت کے دن بھی برقرار رہیں۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے، کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی جنت ایمان اور عمل کے نتیجے میں عطا ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ کتنی پیاری جنت اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے، نگاہوں میں اس تصور کو سجا لیں، اس تصویر کو سجا لیں جو منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ جنت کوئی 5-star ہوٹل کا پیکج نہیں ہے کہ کھا پی رہے ہیں لیکن ساتھ میں فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کتنا بل بن جائے گا، اور یہ کہ پیچھے کا کوئی غم نہیں ہے کہ پتہ نہیں پیچھے کیا حال ہوگا، گھر میں آندھی طوفان آیا ہو اور گھر گندا ہو چکا ہوگا۔ نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر، نہ کوئی خوف، اور کیا ہے، بیویاں بھی ساتھ ہیں، زوج بھی ساتھ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں کوئی آدمی بن بیاہا نہیں ہوگا، سب زوج کے ساتھ ہوں گے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا۔ دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دونوں گروہوں کے مردوں کو دو دو بیویاں عطا کی جائیں گی، اور ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ آپ تصور کیجئے، جس طرح آج میکسی اور اس کے بہت ساری لیئرز والے لباس ہوتے ہیں، وہ تو کتنے مشکل ان کو سنبھالنا اور پہننا، اور ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے نہ لیٹ سکتے ہیں، لیکن جنت کے لباس کیسے خوبصورت ہیں۔ 70 جوڑے سافٹ بیوٹیفل اوپر نیچے جوڑے پہنے ہوئے، اور ان میں سے بھی اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے، اور کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یہاں بکثرت فواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، رہے مجرمین۔ اب اللہ دوسری تصویر دکھا رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، یہ مالک سے مراد جہنم کا داروغہ ہے، اسے پکاریں گے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دیں گے، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. جہنمیوں کی اس درخواست کے جواب میں داروغہ جہنم مالک 40 سال تک ان سے اعراض برتے گا اور ان کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دے گا. 40 سال تک وہ پکارتے رہیں گے اور داروغہ ان کی بات کا جواب نہیں دے گا, اور 40 سال بعد داروغہ انہیں جواب دے گا کیا تم اسی جہنم میں رہو گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ہمارے اسلاف کس قدر جہنم سے ڈرا کرتے تھے. حضرت علا بن محمد عطا سلیمی رحمت اللہ علیہ کے گھر آئے تو انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا. ان کی بیوی سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا. بیوی کہنے لگی ہمارے ہمسائے نے تنور دہکایا اور عطا سلیمی اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے. حضرت حسن بصری کو روتے دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, تو فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں اللہ قیامت کے روز مجھے آگ میں نہ پھینک دے, اور اللہ کو تو کسی کی پرواہ نہیں, یعنی اللہ تو بے نیاز ہے. یا اللہ تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لینا. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا, عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو, یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا, اور وہی حکیم و علیم ہے. بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے, اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے, اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. اللہ ہمیں ماننے والوں میں شامل کر دے. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں. یہ سلام ترک ملاقات کا سلام ہے, عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. فسوف یعلمون.